و محمد و آل محمد صلوات.
تو یہ ہے عمل کا معنوی پہلو, اور یہی معنوی پہلو عمل کی روح اور عمل کی جان کہلاتا ہے. اسلام ہم سے زندہ دین کا مطالبہ کرتا ہے. اسلام تمام اعتبارات سے زندگی کے تمام پہلوؤں میں احکام الہی کے نفاذ کا مطالبہ کرتا ہے, چاہے وہ انفرادی زندگی ہو چاہے وہ اجتماعی زندگی. اب آپ قرآن و اہل بیت دونوں سے دیکھیں, تمسک, ان دونوں کا تمسک ہمیں جسم کے ساتھ ساتھ روح کی طرح متوجہ کرتا ہے. میں چھوٹی چھوٹی مثالیں اور پھر میں اپنی گفتگو مختصر کر رہا ہوں. مثلا قرآن, قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, یہ ہے جسم کی گفتگو. قرآن نے کہا آتو زکات, زکات دو, یہ ہے جسم کی گفتگو. قرآن نے کہا کتبہ علیکم الصیام, تم پر روزہ واجب کیا گیا ہے, یہ ہے جسم کی گفتگو. قرآن نے کہا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, حج کے وجوب کی بات, یہ ہے جسم کی گفتگو. اسی صورت سے جتنے واجبات, لیکن قرآن نے صرف جسم کی گفتگو پہ اکتفا نہیں کی, بلکہ جہاں اقیم الصلاۃ کہا, جہاں آتو زکات کہا, جہاں کتبہ علیکم الصیام کہا, جہاں للہ علی الناس حج البیت کہا, وہی قرآن نے مانوی پہلوؤں کی طرف بھی اشارہ کیا, مانوی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا. مثال کے طور پہ اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرہ بجا لاؤ مگر صرف اور صرف اللہ کے لیے. میں نے عرض کیا کہ کسی عمل کا اللہ کے لیے ہونا یہ عمل کی روح ہے. حج اور عمرہ بجا لاؤ صرف اللہ کے لیے, اس لیے نہیں کہ اس سے معاشرے میں ہمارا اسٹیٹس بلند ہو جائے, اس لیے نہیں کہ جب جائیں لوٹ کے اپنے گھر تو ہمارے نام کے ساتھ الحاج کا ٹائٹل بڑھ جائے. حج عمرہ کرو اللہ کے لیے, اس لیے نہیں کہ ہم مکے اور مدینے جائیں تو اس طرح سے ہماری تجارت کا ایک راستہ کھل جائے, بڑے بڑے الیکٹرانک سامان لے کے آئیں. تو بتائیے ملکوں میں نہیں, ہمارے ملکوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے, ہاں حج میں بہت سارے منافع, بہت سارے فوائد. اسلام ان منافع سے, ان فوائد سے تمہیں روکتا بھی نہیں ہے, اٹھاؤ فائدہ جتنا اٹھا سکتے, مگر ان فوائد کو, ان منافع کو مقصد نہ قرار دو اپنا. سبحان اللہ, حج بلا بجا لانے کا اصل مقصد ان منافع کو, ان مقاصد کو نہ قرار دو, بلکہ اللہ کے لیے حج کرو, اللہ کے لیے عمرہ بجا لاؤ, اللہ کے لیے نماز پڑھو, اللہ کے لیے روزہ رکھو, اللہ کے لیے زکات دو, اللہ کے لیے تمام اعمال و عبادت کو انجام دو. اتم الحج والعمرۃ للہ. اور اس کے بعد ایاک نعبد ویاک نستعین, دیکھیے یہ معنویت کی گفتگو. اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تیرا بھی سجدہ کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ہے معنویت کی گفتگو. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما, یہ ہے جسم کی گفتگو. لیکن صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی رحمتیں نازل کی, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور ان کی مزید پہچان یہ غیر المغضوب علیہم, یہ وہ لوگ ہیں جن پر تیرا غضب کبھی نازل نہیں ہوا, ولا الضالین, اور یہ مرکز ہدایت ہے, خود کبھی گمراہ نہیں ہوتے. ان کی محبت, ان سے کمٹمنٹ, ان کی اطاعت کا جذبہ, یہ ہے عمل کا معنوی پہلو. یہ سارے کے سارے عمر قرآن یہ معنویت کی گفتگو کر رہا ہے, روح کی گفتگو کر رہا ہے. اقیم الصلاۃ کہا, جسم کی بات کہی, کتب علیکم الصیام کہا, جسم کی گفتگو تھی, آتو زکات کہا, جسم کی گفتگو تھی. لیکن یہ سارے اعمال جو تم نے انجام دیے, خالی انجام دے لیتے ہو, یہی تمہارے لیے کافی ہے؟ یہ اس بات کی فکر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں؟ چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول ہو, اللہ اس عمل کو عمل تسلیم کرے, اللہ اس عبادت کو عبادت تسلیم کر رہے, تو اس کے لیے شرط ہے اجر رسالت ادا کر. یہ ہے معنویت کی گفت. اجر رسالت, تو اجر رسالت کیا ہے؟ میرے حبیب کہتے ہیں انوں سے کہ سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو, میں تم سے دین کی تبلیغ کا, اسلام کو پہنچانے کا کوئی صلہ, کوئی اجر نہیں چاہتا, بس میرے اہل بیت سے محبت. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اہل بیت سے محبت وہ محبت جو اطاعت کے ساتھ, اور یہی ہے ولایت کے حقیقی معنی. تو عزیزان موت, محبت اور ولایت اطاعت, اس کا مطالبہ یعنی ولایت, یہ ہے عمل کی روح. اب سمجھیے کہ پیغمبر نے کیوں فرمایا تھا, سرکار خطی مرتبہ نے کیوں فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہو, روزوں پہ روزے رکھتا ہو, حج پہ حج کرتا ہو, صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مر جائے, اور پہاڑوں کے برابر اللہ کی راہ میں اس نے سونے چاندی زکات میں دی, یہ سب کیا ہو, لیکن اگر ہماری ولایت دل میں نہیں ہے, محبت دل میں نہیں ہے, اطاعت کا جذبہ دل میں نہیں ہے, ہماری حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا ہے, تو اس کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جسم قابل قبول ہے جس میں روح ہو, اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو بے جان ہو. سلوا پڑھنے پر محمد والے
محمد.
یا ہمارے اور آپ کے پانچویں امام نے ایک موقع پر فرمایا, سلوا پڑھنے پر محمد والے, اسلام کے کچھ بنیادی اصول ہیں, بنیادی ارکان ہیں, ان میں سے ایک چیز نماز بھی ہے, عمل کی گفتگو, ان میں ایک چیز نماز بھی ہے, اس میں ایک چیز روزہ بھی ہے, اس میں ایک چیز حج بھی ہے, اس میں ایک چیز زکات بھی ہے, اور اسی میں ایک چیز ولایت بھی ہے. لیکن ولایت ان تمام اعمال کی روح ہے. نماز پڑھو مگر وہ نماز جو ولایت کے ساتھ, روزہ رکھو مگر وہ روزہ جو ولایت کے ساتھ, حج کرو مگر وہ حج جو ولایت کے ساتھ ہو, زکات دو مگر وہ زکات جو ولایت کے ساتھ ہو, خمس دو مگر وہ خمس جو ولایت کے ساتھ ہو, امر بالمعروف کرو مگر وہ امر بالمعروف جو ولایت کے ساتھ ہو, نہی عن المنکر کرو مگر وہ نہی عن المنکر جو ولایت کے ساتھ ہو, واجبات کی پابندی کرو مگر وہ واجبات جو ولایت کے ساتھ ہو, اخلاقیات کو سنوارو مگر وہ اخلاقیات جو ولایت کے ساتھ ہو, توجہ حقوق ادا کرو مگر وہ حقوق کی ادائیگی جو ولایت کے ساتھ. ولایت اعتقادات کی بھی جان ہے, ولایت عمل کی بھی جان ہے, ولایت پورے دین کی جان ہے, پورے مذہب کی جان ہے.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ, حیدری.
عزیزو, ولایت سے صرف مراد محبت اہل بیت نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پر کہ ایک ہے ولایت, ایک ہے ولایت. ولایت کے معنی محبت و دوستی کے, مگر ولایت کے معنی حاکمیت و سرپرستی کے. اور جہاں جہاں قرآن جیسے انما ولیکم اللہ, اس طرح کی ولایت کی تو وہاں ولایت نہیں مراد ہے, بلکہ ولایت, حاکمیت, سرپرستی. تو تمام اعتقادات سے لفظ ولایت کا تعلق, توحید کس کام کی, اگر ہم کہیں لا الہ الا اللہ, اس کو وحدہ لا شریک مانے مگر اپنے آپ کو اس کے سامنے سرینڈر نہ کریں, اس کو اپنا حاکم نہ مانے, اس کو اپنا ولی نہ مانے, اس کو اپنا سرپرست نہ مانے, اس کو اولا بالتصرف نہ مانے, اگر ہم اللہ کو حق حاکمیت نہ دیں اپنے اوپر, تو یہ توحید کس کام کی. پیغمبر کے نبی ہونے کا اقرار کریں, خاتم النبیین تسلیم کریں, سید المرسلین مانیں, لیکن پیغمبر کو اولا بالتصرف نہ مانیں, ولی نہ مانیں, حاکم نہ مانیں, اپنے لیے واجب الطاعت نہ تسلیم کریں, توجہ. تو یہ اعلان نبوت, یہ اقرار رسالت کس کام کا. تو ولایت کا تعلق اعتقادات سے بھی ہے, اور ولایت کا تعلق عمل سے بھی ہے. تو یہ سارے کے سارے وہ پہلو ہیں جو عمل کو زندہ بناتے ہیں, اور خاص طور پہ عقیدہ ولایت. اس موضوع پہ آدمی عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ بعد میں گفتگو سامنے آئے گی. تو قرآن جہاں جسم کی بات کرتا ہے, وہیں روح کی بھی گفتگو کرتا ہے. اہل بیت انہوں نے جہاں جسم کی بات کی ہے, اپنے عمل سے جسم کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا ہے, وہیں روح کی بھی طرف ہمارے ذہن کو متوجہ کیا ہے. مثال دو, جیسے نماز پڑھنا اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ, اتنے انہما کے ساتھ, اور اتنی کثرت کے ساتھ کہ پاؤں پہ ورم آ جائے, اس طرح سے نماز پڑھنا کہ قدرت بھی کہے قم اللیل الا قلیلا, یا ایھا المزمل, اے میرے کملی پوش نبی, آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوں راتوں کو, عبادت کریں, نمازیں پڑھیں, مگر اتنی بھی نہیں. توجہ, سوچئے کہ وہ نماز پڑھنے والا کتنا عظیم ہے, جس کے بارے میں معبود بھی کہہ دے کہ یار میرے حبیب کم کم اور کم.
سبحان اللہ,
کتنی عظیم عبادت. تو پیغمبر نے جو نماز پڑھی قبل لا الہ الا اللہ ادھر سے آواز آئی. یہ تھا امر کے ظاہری پہلو کی طرف جسم کی طرف متوجہ کرنا. اور اسی صورت سے عمل انجام دینے والا انجام پا رہا دے رہا ہے. علی کی تکبیرت الاحرام کی آوازیں جو ایک رات میں بلند ہوتی تھی لوگ شمار نہیں کر پا رہے ہیں, شمار کرنے کے لیے بیٹھے کتنی مرتبہ علی نے تکبیرت الاحرام کہی, آخر میں کہہ دیا کہ ہزاروں کی تعداد میں. علی کی تکبیرت الاحرام کی آوازیں شمار نہ کی جا سکیں. اس شان سے نماز پڑھنا یہ ہے عمل کا ظاہری پہلو جسم کی طرف متوجہ کرنا. لیکن نماز پڑھنا اور اس کی انہماک کے ساتھ نماز پڑھنا کہ نماز کی حالت میں نمازی کے پاؤں سے تیر کھینچ لیا جائے اور نمازی کو خبر بھی نہ ہو, یہ ہے عمل کی روح کی طرف متوجہ کرنا. دونوں پہلو سامنے آئے. اسی صورت سے علی نماز پڑھ رہے اس طرح سے کہ تکبیرات نہیں شمار کی جا سکتی, لیکن عمر کی معنویت کس طرح واضح کرتے, ربنا ما عبدنا کا خوفا من نارکا ولا تمعن فی جنتکا بل وجدنا کا اہل العبادت فعبدنا, اے میرے معبود میں تیری عبادت کرتا ہوں تو جنت کی خواہش میں نہیں کرتا, جہنم کے خوف سے نہیں کرتا, بلکہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے, اس لیے سجدہ کرتا ہوں کہ تو سداوار سجدہ ہے.
پر محمد والے محمد صلوات.
یہ عمل کا معنوی پہلو ہے نہیں, عمل کی روح ہے یا نہیں جس کی طرف ہمارے ذہنوں کو متوجہ. کتنا بڑا معیار پیش کیا ہے. اے کاش کہ ہم عبادت جنت کی لالچ ہی میں کر لیں, اے کاش کہ ہم عبادت اور اپنے واجبات اور فرائض پہ عمل جہنم کے خوف ہی سے کر لیں, ہمارے لیے یہی کافی. لیکن معیار نظر علی نے کتنا بلند کیا کہ عبادت ہونا چاہیے اس لیے نہیں کہ جنت ملنے والی, اس لیے نہیں کہ جہنم سے بچنا ہے, بلکہ اس لیے عبادت کرو کہ وہ ذات ایسی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, وہ پروردگار ایسا ہے کہ اس کا سجدہ کیا جائے, اور اس سجدے میں اس کا فائدہ نہیں تمہارا فائدہ ہے. تو یہ وہ عمل کی معنویت کی طرف اور اس کے معنوی پہلو کی طرف ہمارے ذہن کو متوجہ کرنا. اسی صورت سے نماز پڑھنا اس انہماک کے ساتھ نماز پڑھنا کہ چوتھے امام مسجد میں نماز ادا کر رہے, زمین سے ایک اجدہا جس کے 10 سر ہیں اور وہ زمین پھاڑ کے برآمد ہوا. یہ ایک غیر معمولی واقعہ, عادت کے خلاف اس طرح کا اجدہے کا زمین سے برآمد ہونا, یہ ایک انسان کی نماز کو تہ و بالا کرنے کے لیے کتنا کافی. لیکن اس اجدہے نے جب دیکھا کہ ہمارے وجود سے کوئی ان کے خشوع خضوع پہ فرق نہیں پڑا تو آگے بڑھا, اب امام کو اذیت پہنچانا شروع کی, انگوٹھا منہ میں لیا اور اس انگوٹھے کو چبا رہا ہے. امام کے انگوٹھے سے خون جاری ہو گیا, لہو لہان ہو رہا ہے مصلی, لیکن نماز پڑھنے والے کے خشوع میں خضوع میں انہماک میں ذرہ برابر فرق نہیں. یہ ہے جذب و انجذاب کی کیفیت. اے کاش کہ ابلیس بڑا تجربہ کار تھا, اسے اتنا معلوم ہوتا کہ یہ بھی علی ہے اور اس علی کا لخت جگر ہے کہ جس کے پاؤں سے جب تیر جنگ میں کھینچا جاتا تھا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. پیغمبر نے فرمایا جب علی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تب تیر کھینچنا, تیر کھینچ دیا گیا نمازی کو خبر نہیں. تو یہ اسی کا بیٹا ہے, اسی کا لال ہے, اسی کا فرزند ہے, اسی کا جانشین ہے. جب ابلیس اپنی ساری کوششیں کر کے تھک گیا, امام نے نماز تمام کی. نماز تمام کرنے کے بعد جب سلام پھیر چکے تو اس کی طرف نگاہ کی اور اس کے منہ پہ تماچا مارا. ابلیس واویلا کرتا ہوا وہاں سے واپس گیا اور فلاں میں آواز گونجی, انت زین العابدین وانت سید الساجدین, اے فرزندِ پیغمبر آپ ہی ہیں کہ جس کے شان شان یہ لقب ہے, آپ ہی سجدہ گزاروں کے سید و سردار ہیں, آپ ہی نماز پڑھنے والوں کی اور عبادت گزاروں کی زینت. اور امام کا یہ وہ لقب ہے زین العابدین جس سے عزیزان محترم محشر میں بھی امام کو بلایا جائے گا, اسی لقب سے امام کو یاد کیا جائے گا. اور اس لقب کی اہمیت آپ محسوس کیجئے, اس سے امام کی عظمت کا پہلو سامنے آتا ہے. یہاں پہ چند لوگ بیٹھے ہوئے, ایک آدمی تھوڑا بہت بھی حکم سے پڑھ کے چلا ہے جس کے پاس ذرا سی شدھ بدھ ہو تو اسے آپ کیا کیا نہیں کہتے؟ حجت الاسلام بل مسلمین بلکہ مجتہد العصر بسا ہوتا مجتہد العصر بھی نہیں بلکہ مجتہد العصر والزمان ہمیں اس طرح سے اس میں یہ بھی اضافہ کر دیا کہ الامان الامان ایک سلوات پڑھ دے پر محمد علیہ وسلم یہ سارے کے سارے القاب و خطابات کیوں نوازے ان سے کیوں نوازا جا رہا ہے اسے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اندھوں میں کانا راجا جاہلوں میں تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا جائز برا آپ کی توہین نہیں کر رہا ہوں آپ کو جاہل نہیں کر رہا ہوں کم پڑھے لکھے لوگوں میں ذرا بھی دو لفظوں کی شدبو دکھنے والا آ گیا تو اس کو علامہ مفکر دانشور پروفیسر خطیب کیا کچھ نہیں کہا جاتا ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کو خود قم میں علامہ کہا جائے جہاں ہر طرف علماء ہی علماء ہے علم کے پہاڑ جدھر دیکھیے کیسے کیسے افراد کیسے کیسے قرآن کا علم رکھنے والے کیسے کیسے حدیث کا علم رکھنے والے کیسے کیسے علم کے درابر درخت ان کی موجودگی میں اگر کسی کو مجتہد کہا جائے ان کی موجودگی میں کسی کو حجت الاسلام کہا جائے ان کی موجودگی میں کسی کو علامہ کہا جائے تو وہ کتنا عظیم ہوگا؟ توجہ چوتھے امام کو جو زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جائے گا محشر میں دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے اور جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک جتنے عبادت گزار پیدا ہوئے ہیں سب وہاں ہوں گے سب وہاں ہوں گے غیر معصوم عبادت گزار بھی ہوں گے معصوم عبادت گزار بھی ہوں گے عبادت کرنے والے انبیاء بھی ہوں گے عبادت گزار مرسلین بھی ہوں گے عبادت کرنے والے اولو العزم پیغمبر بھی ہوں گے اور ان سب سے بڑھ کے خود سید المرسلین پیغمبر مولا کائنات تمام ائمہ عزیزان محترم سوچئے وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہے جن کو ان سب کی موجودگی میں عبادت گزار کہا جائے سلام پڑھنے پر محمد و آل محمد ان سب کی زینت کہا جائے تو امام نے یہ جو پورا واقعہ ہے یہ عمل کے جسم کی طرح متوجہ کر یہ ہے نماز کی ظاہری شکل لیکن نماز کی حالت میں جو خشوع ہے خضوع ہے انہماک ہے ایک ذرہ برابر خوف کا تاری نہ ہونے دینا یہ عمل کی روح ہے معنوی پہلو جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں اول تو عمل کو کسی خاص مخصوص اعمال و افعال تک مخصوص عبادات تک محدود نہیں کیا گیا بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے قانون لے کے آیا بات مختصر اور دوسری چیز یہ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو عمل بھی انجام دو وہ زندہ شکل ہو روح کے ساتھ ہو اور عمل کی روح کو پہچانو اسلام کو عملی زندگی میں نافذ کرو اسلام سے عملی زندگی میں فائدہ حاصل کرو یہ ہے اسلام کا پہلو اور عزیزان محترم جہاں کہیں اسلام کی اصل شکل مسخ ہوئی ہے یہی وہ لوگ کہ جن کی محبت ہمارے لیے فرض و واجب کی گئی ہے جسے اجر رسالت قرار دیا گیا اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام کو مسخ ہونے سے بچایا ہے سن 61 ہجری میں بھی اسلام یزید کے ہاتھوں مسخ ہو رہا تھا اسلامی اقدار مٹائے جا رہے تھے اسلام کی شکل بدلی جا رہی تھی اسلام کو فسق و فجور کا مجموعہ بنایا جا رہا تھا حسین نے اس کے لیے قربانیاں دی لیکن حسین کی قربانیاں اس وقت تک ثمر بخش نہیں ہو سکتی تھی جب تک ان قربانیوں کو نشر کرنے والے پھیلانے والے افراد ساتھ تھے عزیزان محترم ایک عالم دین کا بڑا بلیغ جملہ ہے کہ کربلا میں دو بڑے بھائی بہن تھے اور دو چھوٹے بھائی بہن تھے ان سب نے اپنا اپنا کردار کربلا کے واقعے میں ادا کیا بڑے بھائی بہن کون حسین اور زینب اور چھوٹے بھائی بہن کون علی اصغر اور جناب سکینہ ان سب کا تعلق خانوادہ رسالت سے ہے اور خانوادہ عصمت و طہارت سے عزیزان محترم امام نے قربانیاں پیش کی اور جناب زینب نے ان قربانیوں کو مس ہونے سے بچایا. ورنہ یزید کا پروپیگنڈا آج کربلا کو اپنی اصلی شکل میں رہنے نہ دیتا. یہ زینب کا کردار تھا. اور حسین نے کربلا میں جو قربانیاں پیش کی, کوئی اس الزام کو آسانی سے رد نہیں کر سکتا تھا کہ حسین نے یہ قربانیاں دنیا کے لیے نہیں پیش کی تھی بلکہ خالص دین کے لیے تھی. اس کی تصدیق کی ہے علی اصغر نے جس وقت بچے نے گلے پہ تیر کھایا ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ فوج جو حسین کے مقابلے میں تھی اس کے چہرے پہ دوہری نقابیں تھی, ایک انسانیت کی نقاب تھی اور ایک اسلام کی نقاب تھی. ان دونوں نقاب کو نوچ کے پھینکنے کے لیے حسین اپنے ساتھ دو بڑی قربانی لائے تھے. علی اکبر کی قربانی نے جو شبیہ پیغمبر تھا, جس کے لیے حسین نے کہا اللہم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برر علیہم اشبہ الناس برسولک محمد خلقا وخلقا ومنطقا. صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں, ہر اعتبار سے تیرے رسول سے مشابہ. تو جناب علی اکبر کی شہادت نے ان کے چہرے سے اسلام کی نقاب اتاری کہ اگر واقعی مسلمان ہوتے تو رسول اللہ کی شبیہ کو اس طرح سے حملہ کر کے بچی کا نشانہ بنا کے خاک و خون میں نہ ملا. دوسری نقاب ان کے چہرے پہ انسانیت کی نقاب تھی. انہیں یہ غرور تھا, یہ غلط فہمی تھی کہ ہم انسان ہیں. جناب علی اصغر کی شہادت نے یہ نقاب ان کے چہرے سے اتاری. ایک چھوٹا سا بچہ, 6 مہینے کا بچہ جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے, 3 دنوں کا بھوکا پیاسا ہے, کیا سوال ہے آپ پر پانی مانگنے پر اس کی یہی خطا ہے کہ اس کو تیرے سے شبہ کا نشانہ بنایا جائے؟ خرملا کا 3 تھروں والا تیر, بچہ جس کے گلے پہ تیر آ کے لگا, مسکراتا ہے, مسکرا کے اپنے چہرے پہ نظر کرتا, یہ زبان حال سے علی اصغر کیا کرے؟ بابا بھیا علی اکبر کی قربانی نے ان کے چہرے سے اسلام کی نقاب اتاری تھی, میری قربانی نے ان کے چہرے سے انسانیت کی نقاب اتاری کہ یہ انسان بھی نہیں. اگر انسان ہوتے تو 6 مہینے کے بچے کو اس طرح سے تیر کا نشانہ نہ بنا. تو یہ علی اصغر کا کردار جس نے حسین کے مہر شہادت پہ مہر تصدیق لگائی, اور دوسری طرف سکینہ کا کردار. جناب سکینہ نے کن کن مقامات پہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے؟ چھوٹی بچی, حسین کے سینے پر سونے والی بچی. آج ہمیں اسی بچی کا تذکرہ کرنا ہے اور آنسو بہانے. کل تابوت اٹھا تھا, تذکرہ نہیں ہو پایا تھا, آج تذکرہ کر کے آنسو بہا کے جناب سکینہ کا پرسہ پیش کرنا ہے. عزیزان محترم, کربلا میں ایک موقع دیکھنے میں آیا. ہم اور آپ کربلا والوں کی پیاس کا ماتم کرتے ہیں, اور کربلا میں جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کی تشنگی پہ آنسو بہاتے, اور ان بچوں میں جو حسین کی چہیتی بچی تھی کمسن سکینہ اس کی پیاس کا ماتم کرتے, اور ہمارے جذبات شیر کی شکل میں ڈھل کے سامنے آتے کہ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں, سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں, مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں. بی بی ہم کربلا میں نہ تھے کہ ہم آپ کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی سبیل کرتے, ہم آج موجود ہیں, یہ آنسو ہم آپ کی خدمت میں نذرانے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. لیکن عزیزو, اس بچی کو کس کی پیاس کی فکر تھی, یہ بھی کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ مسئلہ کب سامنے آیا؟ اس وقت جب امام عالی مقام زمین کربلا پہ درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے اور حسین کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کر کے ذوالجناح در خیمہ پہ آیا امام کی سنانی لے کر. ذوالجناح ادھر در خیمہ پہ پہنچا, بی بیوں نے ذوالجناح کی آواز کو محسوس کیا, خیمے کا پردہ اٹھایا تو یہ منظر نظر آیا کہ باغیں کٹی ہوئی ہیں, زین ڈھلا ہوا ہے, ذوالجناح کانوں سے لے کر سموں تک تیروں سے چھلنی ہے اور پشت سوار سے خالی ہے. تمام بیبیاں فریاد کر رہی ہیں, نوحہ کر رہی ہیں, مرثیہ کر رہی ہیں, اور یہ پوچھ رہی ہیں کہ ذوالجناح اپنے سوار کو کہاں چھوڑ گیا ہے. ذوالجناح حسین کہاں رہ گئے, پشت تیری سوار سے کیوں خالی ہے؟ لیکن وہ بچی حسین کے سینے پہ سونے والی بچی کم سن بچی سکینہ کھڑی ہوئی آس و حسن سے زلجنہ کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ زلجنہ کا طواف کر کے آئی اس کی پیشانی پہ ننھے ننھے ہاتھوں کو رکھ کے کہا کہ اے زلجنہ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی میرا بابا کہاں رہ گیا, اے زلجنہ میں تجھ سے یہ سوال نہیں کروں گی کہ میرے بابا کو کہاں چھوڑایا, اے زلجنہ میں تجھ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتی ہوں بس اتنا سکینہ کو بتا دے اسوکیا ابھی ہم خود لحد شانہ ارے میرا میرا بابا شہید ہونے سے پہلے اسے پانی پلایا گیا تھا یا پیاسا ہی دنیا سے گیا. عزیزو ہم سکینہ کی پیاس کا ماتم کرتے ہیں مگر سکینہ حسین مظلوم کی پیاس کا ماتم کر رہی ہے, اپنے بابا کی پیاس کو یاد کر کے آنسو بہا رہی ہے. اسوکیا ابھی ہم خود لحد شانہ, ہاں یہ بچی صرف کربلا میں نہیں پیاسی تھی بلکہ کربلا کے بعد جتنے مراحل دکھائی دیے ہر جگہ پیاسی نظر آئی, یا پانی نہیں دیا جاتا تھا یا دیا جاتا تھا تو وہ پانی اس لٹے ہوئے قافلے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کافی نہیں ہوتا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ سکینہ کی العطش العطش کی آوازیں صرف آپ کو کربلا میں سنائی دیں گی, یہ آواز کربلا میں بھی شام غریبہ کے بعد نہ سنائی دی, یہ آواز 11 محرم کی صبح کو بھی نہ سنائی دی. بچوں نے پانی مانگا مگر اس وقت تک جب تک عباس زندہ تھے, جب تک علی اکبر زندہ تھے, جب تک امام موجود تھے اس وقت تک بچوں نے العطش العطش کی آوازیں بلند کی, لیکن جب سب درجہ شہادت میں فائز ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے مگر خان بادہ رسالت کے بچے کتنے باشعور ہیں, اب چچا تو نہیں ہے پانی کی سیما کے, اب مولا تو نہیں ہے پیاس کا تذکرہ کس کے سامنے کرے, پیاس ضرور ہے مگر پیاس کا ماتم نہیں. یہاں تک کہ شام میں 3 مرحلے مصیبتوں کے سخت مرحلے, بازار شام, دربار شام اور زندان شام, یہ 3 وہ مرحلے ہیں جسے چوتھے امام نے یاد کر کے بار بار آنسو بہایا. کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پہ کہاں پڑی, تو امام نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام, سب سے زیادہ مصائب شام میں پڑے, سب سے زیادہ مصیبتیں شام میں پڑے, 3 مرتبہ شام کا ذکر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ شام کے 3 سخت مرحلے, پہلا مرحلہ بازار شام جہاں تماشائیوں کا بلوائیوں کا مجمع ہے اور بیویاں مخدرات عصمت و طہارت کے افراد بے محملوں کا جاوا اونٹوں پر بے متن و چادر ان کی تشہیر کی جا رہی ہے اور شمر کہتا یا اہل کوفت بشام حاضری سبایا میں بناتے رسول اللہ, اور چوتھے امام ان کے قافلہ سالار اپنا مرثیہ پڑھتے ہو قاد ذلیلن فی دمشق کاننی میرا زنج عبدالغابان ہو نصیرو. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ دربار شام جہاں 900 کرسی نشینوں کا مجمع ہے, دربار کی آئینہ بندی کی گئی ہے اور وہاں ایک رسن میں 12 گلے, زینب بھی ہیں, سید سجاد بھی ہیں, ام کلثوم بھی ہیں اور اسی رستی میں سکینہ کا بھی گلا. یہ سارے سخت مرحلے اور اس کے بعد زندان شام جہاں عزیز ہو بچی کی لے دے کر بس ایک ہی خواہش ہے کہ ایک تو بابا کے سامنے رونے دیا جائے اور دوسری خواہش یہ ہے کہ قید شام سے رہائی ملے. عزیزو یہ رہائی اس لیے نہیں کہ پھر لوٹ کے مدینے واپس جائے بلکہ رہائی کی آرزو شاید اس لیے ہو کہ جب کربلا سے چلے تھے تو باپ کا لاشا زمین کربے کربلا پہ بے گورو کفن پڑا تھا, جاؤں اور جا کے دیکھوں کہ بابا کا لاشا دفن ہوا یا نہیں ہوا اور قبر کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں. عزیزان محترم بچی کی یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ قریب شام بچی اپنے بھیا سید سجاد کے پاس در زندان پہ آ کے بیٹھ جاتی تھی اور جب اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا کہ وہ اڑ کے کہیں جا رہے ہیں تو سوال کرتی تھی بھیا یہ پرندے یہ طائر کہاں جا رہے ہیں, جواب ملتا تھا اے سکینہ یہ اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں, تو بچی کی طرف سے ایک سوال ہوتا تھا بھیا کیا وہ دن آئے گا جب ہم بھی قید خانہ شام سے رہا ہو کے مدینے واپس جائیں گے جب ہمیں بھی رہائی ملے گی. اجرکم اللہ, ہاں یہ وہ ارمان تھا, یہ وہ حسرت تھی جس کی قبر دل ہی میں بن گئی, اس لیے کہ بچی اپنے باپ کو روتے روتے اپنے باپ کا ماتم کرتے کرتے ایک وہ تاریخ بھی آئی جب دنیا سے گزر گئی. بچی نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا, آنکھیں جب کھلی تو باپ کو اپنے گرد و پیش نہ پایا, ماتم کرنا شروع کیا. بچی ادھر رو رہی تھی تو اہل حرم کا بھی گریہ بلند ہونا فطری شے تھا, پورا قید خانہ ماتم کردہ بن گیا. یزید اپنے حرم سرا میں آرام نہ کر سکا, محل سے اس نے فرشتہ بھیجا, دیکھو کیا وجہ ہے, جو اہل بیت رسالت اس طرح سے رو رہے ہیں. پتا چلا کہ سکینہ نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے اور بچی اس لیے گریا کر رہی ہے. بس دو جملے آخر کے اور اختتام مجلس, چند لمحے میں نے آپ کے زیادہ صرف کیے صرف انہی مصائب کے لیے. عزیزان محترم,
جب جانے والے نے جا کے بتایا یزید نے, یزید تیرے قید خانے میں بچی نے اپنے خواب بابا کو خواب میں دیکھا
اور حسین کو یاد کر کے رو رہی, تو یزید نے کہا کہ دیکھو یہ تشت تلا میں حسین کا سر ہے,
لے جاؤ شاید اس سر سے
بچی کو کچھ تسکین مل جائے. وہ حسین کا کٹا ہوا سر قید خانے میں لایا گیا, بچی نے بڑھ کے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا, لبوں پہ لب رکھ کے بوسے دیے اور اب رخسانوں پہ رخسان رکھ کے فریاد شروع کر دی, بابا ابھی تو آپ خواب میں آئے تھے, بابا آپ جب تشریف لائے تھے تو صحیح و سالم تھے,
اے بابا یہ کس نے آپ کا یہ حال کیا,
اے بابا یہ آپ کا سر کیسے جدا ہوا,
اے بابا کس نے آپ کو قتل کیا,
یہ سر خون میں کیوں ڈوبا ہوا ہے. بچی رو رہی تھی, روتے روتے ایک مرتبہ خاموش ہو گئی. زینب کا دل دھڑکنے لگا, بیٹا سید سجاد ذرا آگے بڑھو اور آگے بڑھ کے دیکھو سکینہ کیوں خاموش ہو گئی, سید سجاد آگے بڑھے, اب جو شانہ ہلایا تو باپ کو رونے والی باپ کی وہ ماتم دار ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کی بارگاہ میں جا چکی تھی, اب اس کے بعد قید خانے میں دوسرا ماتم برپا ہوا, واہ محمدہ واہ علیہ واہ فاطمہ, اس لیے کہ آج سکینہ کا ماتم ہو رہا.
اجرکم اللہ, بس میں نے اپنی بات ختم کر دی.
عزیزان محترم, چوتھے امام کے لیے ایک صبر آزمائی بھی مرحلہ, کربلا میں باپ کو دفن کیا اور قید خانے میں بہن کو دفن کیا. عزیزو, جب کسی کی کوئی قیمتی امانت کہیں رہ جاتی ہے تو اسے چھوڑ کے جانا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, اسی لیے جب زینب کو رہائی ملی تو زینب نے جاتے جاتے کہا, اے بیٹا سید سجاد, زینب پہلے قید خانہ شام میں جائے گی جہاں میری لاڈلی بھتیجی سو رہی ہے. زینب قید خانے میں آئی, اے سکینہ, زینب کو رہائی مل گئی, زینب کربلا جائے گی, زینب مدینے جائے گی, کیا تم قافلے میں ساتھ نہ ہوگی؟ عجب نہیں کہ ننی الہ سے آباد آئی ہو, اے پھوپھی اما جائیے, خدا حافظ و ناصر, جب کربلا پہنچیے گا تو میرے بابا کو میرا سلام کہہ دیجیے گا, میرے چچا کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا, میرے بھیا علی اکبر کو میرا سلام کہہ دیجیے گا. واہ مصیبتا واہ مظلوما, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا مجھے قضا اسم کو تسلیم. الہی و ربی و سیدی مولایا, پانے والے تجھے واسطہ, محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ مومنین و مومنات کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما, ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ تیری اور محمد والے محمد کی ذات ہم سے راضی نہ ہو جائے. اسلام کو کفر پہ دائمی فتح و کامیابی رحمت فرما, علماء اسلام اور برائے دین کا سایہ خاص طور پر رہبر انقلاب ہمارے سروں پہ برقرار رکھ, پانے والے ہماری عزاداری کو قبول فرما, پالنے والے ہمیں ویسا بننے کی توفیق برمد فرما جیسا تو چاہتا ہے, جیسا امام چاہتا ہے. پالنے والے ہماری اس تعزیت کو امام کی بارگاہ میں پہنچا دیں اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. آمین یا رب العالمین, بحق محمد والے الطاہرین, یا حسین یا حسین
یا حسین.